اول تمام بدون ان تديروا كبيره مختلفه فرمان
لا يا امين
ان شاء الله والله ممتاز بالمحترم سي مريم امين في تمام بدون ان تديروا كبيره مختلفه والله ممتاز بالمحترم في يوم هدايه الوصول به درود بن محمد وال محمد
اللهم صل على محمد وال محمد واجل فرجه
ازيك يا ابي زمان قلبي
अगर हम इस तरह दो और दो चार करके मामला करना शुरू कर दें हमारी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। नए सिरे से मुश्किल में पड़ जाएगी कि मिसाल के तौर पर हम लोगों के साथ हमेशा अच्छा करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर अदल करेंगे तो हमसे उनको कम देंगे। मुश्किल इस वजह से पड़ जाएगी कि अगर खुदा भी हमसे अदल करवाने लगा, यानी हमने किसी के साथ गलती की है उस गलती की सजा भी हमें मिलना शुरू हो गई, दूसरे भी हमारे साथ ये करना शुरू हो गए अगर हमने अदल इंसाफ किया तो वो भी हमारे साथ अदल करें, तो फिर हम सबकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। हम में से कौन है जिसके सर के ऊपर गुनाह नहीं, हम में से कौन है जिसकी दूसरों के साथ गलतियां नहीं की। खुदा तआला ने तमाम मसाइल को निपटाने के लिए जो हमें जिंदगी का तरीका कर दिया है कि अपने ताल्लुकात के अंदर, अपने मामला के अंदर बजाय अदल इंसाफ के फजल करम का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करें, आपको बख्शिश का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करें। इसको कल मुकदमा में आपकी खिदमत में अर्ज किया था, इंसान अगर अपने ताल्लुकात को अच्छा करना चाहता है तो ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए क्या तरकीब हो सकती है। पहला उसको ये कह रहे थे तकब्बुर नहीं होना चाहिए, तकब्बुर करेगा तो मामला खत्म हो जाएगा, काम में मुश्किल पड़ जाएगा। और दूसरी बात जो रस्म थी कल ये कि तवक्कुआत को कम करें, अगर तवक्कुआत को कम कर लेगा तो उसकी जिंदगी निस्बतन आसान हो जाएगी। इसी दौरान में बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ बात हुई थी और उसके हवाले से चंद चीज़ें आपकी खिदमत में और अर्ज करनी है। एक बार फिर इस दरख्वास्त के साथ पीछे से आने वाली आवाज़ें कम हो जाएंगी तो आपका तमरकुज कंसंट्रेशन की ताकत आपकी बढ़ जाएगी और उनको भी सोचने समझने का मौका मिलेगा। जो बच्चे खेलना कूदना चाहते हैं, जो खवातीन घर को मुँह से गुफ्तगू करना चाहती हैं तो पीछे कमरा बना हुआ है उसके लिए माना कि उसको अंजाम दे दें। खुदा इंशाल्लाह सब की तौर पर मजा पर फरमाए। वैसे आज बच्चों की आवाज़ें कम आ रही हैं, बड़ों की आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं, खुदा बेहतर करे इंशाल्लाह। درود بر محمد علیه السلام زبان میں ہم لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، اگر وہ صرف ہماری کہے کی سنتے ہوں سیکھتے ہوں تو پھر بہت اچھا سیکھ لیں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ ہمارے کیے کبھی سیکھ لیتے ہیں، وہ ہمارے کہے کا نہیں سیکھتے کہ ہم نے جو کہا ہے وہ سن لیں گے، بلکہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری مشکل یہاں پہ ایجاد ہوتی ہے. اب جتنی ہمارے عمل کے اندر کمی ہوتی ہے اتنا ہی ہمارے بچے ہم سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ کسی نے سوال کیا کہ بھائی اگر ایسے ہی ہے کہ بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں تو مثلا حضرت نوح کا بیٹا کیوں غلط ہو گیا؟ اب یہاں پہ ایک بہت واضح جواب ہے، وہ بچہ ہم سے سیکھتا ہے لیکن مجبور نہیں ہوتا. مثلا اگر خدا نہ کرے میں نے غلط چیزیں سکھائی ہیں تو کیا میرا بچہ مجبور ہے کہ وہ غلط بنے گا؟ نہیں، غلط نہیں بنے گا. میں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ خدا نہ کرے اگر میں نے غلط سکھایا ہے تو اس کو ایک غلط ٹینڈنسی دے دی، باقی جو کچھ کرنا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اگر چاہے گا تو اچھا کر لے گا. یا اگر اچھا ہوا، ایسا ہوا کہ میں نے اچھا سکھایا اپنے بچے کو، تو کیا وہ یقیناً وہ اچھا بن جائے گا؟ نہیں. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں، اچھا سکھانے والا برا بن جاتا ہے بچہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے صرف ٹینڈنسی دینی ہوتی ہے، اس نے صرف وہ جو چانسز ہوتے ہیں ان چانسز کو کچھ پرسنٹیج بڑھا دینا ہوتا ہے. مثلاً پہلے 50% چانس تھا بچے کے لیے کہ اچھا ہوگا، 50% تھا کہ برا ہوگا. اچھے ماحول کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کے چانسز بڑھ رہے ہیں. اور یہی میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے. اگر ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے یہاں پیدا ہوئے بڑھے، تو ایسا نہیں ہوا کہ ہم لوگ مجبور ہو گئے تھے کہ ہم نے اسی راستے پر چلنا ہے. نہیں، آزادی تھی، کسی اور راستے پہ بھی چل سکتے تھے، لیکن چانسز بڑھ گئے ہمارے. اب ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی. اب یہاں پر ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو اگر سکھانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے سکھائیں گے، کیا کیا چیزیں سکھائیں گے. آپ سے کل جو ذرا سی بات ہوئی، کل پرسوں اس سلسلے میں شامل ہوا، وہ یہ ہے کہ ہر طرح امکان کوشش کریں پہلی چیز جو بچہ سیکھ لے وہ سچائی. اگر کوئی سچ سیکھ لے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، باقی چیزیں سیکھنا بہت آسان ہے. اگر سچ نہ سیکھ سکے باقی چیزیں سیکھنا تقریباً ناممکن ہے، تقریباً ناممکن. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد.
میری درخواست ہے اپنی بہنوں سے اور مولانا سے جن کے چھوٹے بچے ہیں، برائے مہربانی ان کو ٹیلی ویژن کے پاس سے جو مستثر ہے مردوں کے ساتھ اس کو پلیز دوسرے کمرے میں لے جائیں، اور جو خواتین سننا چاہتی ہیں مجلس کو وہ یہاں خاموشی سے بچے جو بھی ہیں ان کے پاس ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. بڑی بہت زبردست گزارش ہے، امید ہے کہ ان شاء اللہ ایک دفعہ گزارش سنی جائے گی. محمد والے محمد السلام.
ہم اپنے بچوں کو کیا سکھانے کی کوشش کریں؟ اور جو سب سے پہلے سچائی سکھا. امام ان کی آواز ہمیں آ رہی ہے، خواتین کو کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے جو میں بالکل آخری کونے میں دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوں، یا میرے کان بہت تیز ہیں، یا مثلا نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. ساری برائیاں ایک کمرے میں بند ہوں، اگر دنیا کی ساری برائیاں ایک کمرے میں بند ہوں تو اس کمرے کی چابی شراب ہے. یعنی اگر کوئی برائیوں سے بھرے ہوئے کسی کمرے کو کھول دے، مثلاً آپ تصور میں لا سکتے ہیں ایک کمرہ ہو جس کے اندر بہت ساری برائیاں جمع ہوں، بہت سارے نعمت جراثیم جمع ہوں، کوئی اس کمرے کا دروازہ کھول دے اور سامنے کھڑا ہو گئے، کیا ہوگا؟ ساری برائیاں اس کو آگے دیتے ہیں. فرمایا یہ جو چابی ہے یہ شراب ہے، اگر کوئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو ساری برائیاں لگ سکتی ہیں. اب دراصل میں اس حصے کے اوپر ہی بات کروں، اب ہمارے پاس جدید کیا کہنا چاہیے، نئے نئے افکار آئیں گے اس سلسلے میں. مثلا پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں، واقعا انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ہو کیا رہے یہاں پر. مثلا ایک بنیادی سوال تو آج اچھا نکلا ہے، بنیادی کیا کہوں، پروپیگنڈے کا حصہ ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر چند قطرے پیے تو کیا خرابی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتا ہے کہ شراب کا جو نشہ ہے وہ چند قطروں کے اندر نہیں ہے، لیکن خدا نے اس مادے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ بالکل ایسی جیسے کوئی کہے خون چند قطرے پی لے تو کیا ہے، خون حرام ہے، اس کے اندر تو نشہ بھی نہیں ہے، لیکن خدا نے اس کے چند قطروں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح شراب ہے، خدا نے چاہتا کہ یہ چیز معاشرے کے اندر رہے، خدا چاہتا ہے معاشرہ اس چیز سے اتنا دور رہے کہ چند قطرے تو چھوڑے۔ فرماتا ہے اگر کسی دسترخوان کے اوپر سرو کی جا رہی ہو اس دسترخوان پہ بیٹھنا حرام ہے، اس حد تک سختی ہے ہمارے لیے۔ اب نہیں معلوم یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، جو دوست ہیں وہ آفیسز کے سلسلے میں پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہم کیا کریں، ہماری زندگی میں آ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لوگ پاک اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، باہر حکم خدا یہ ہے۔ اگر حکم خدا اتنا سخت ہے کہ وہ ایک دسترخوان پر موجود اس چیز کو تحمل نہیں کرنا چاہتا ہے تو چند قطرے کی بات کہاں پر، اس سے بڑھ کر نہیں معلوم مسخرے کی طرح کی ایک چیز ایسا ہوئی کہ کوئی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ مولانا کیا شراب حرام ہے؟ اچھا جب یہ سوالات بننے لگتے ہیں اور لوگ آگے پوچھتے تو ہم سمجھ جاتے ہیں پیچھے سے کوئی ان کے دماغ میں ڈال رہا ہے، چونکہ ایک آدمی کے دماغ میں چلو شیطان نے ڈال دیا، اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے دماغ میں کیسے آنا شروع ہو جاتا ہے؟ اچھا تو پیچھے سے کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے، تو دو تین دفعہ یہ سوال آیا کہا شراب حرام؟ کیا مطلب کیا ہوا؟ میں نے بتایا کہ قرآن تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب چوا اور یہ بت پرستی یہ رجس ہے، پلیدی ہے، ناپاکی ہے، من عمل شیطان، شیطان کے کام میں سے۔ اب ذرا سوچیے قرآن کریم کا اسرار کیا ہے، رجس ہونی ناپاکی ہے، من عمل شیطان، شیطان کے کاموں میں سے، فاجتنبو اسے ترک کرو۔ کہنے کا قرآن یہ بھی کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کہہ دیا ہے، اگر صرف حکم دیتا تو ایک حکم ہوتا، تین مسئلے بتائیں، ناپاک ہے، شیطان کے کام میں سے ہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اتنا ناپسند ہے کہ تم اس سے دور رہو، نہیں سمجھ میں آتا کہ حرام ہے۔ اب یہ کیا ہوا ہے، کسی نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے کہ شراب حرام ہے ہی نہیں، اس نے کسی نے دماغ میں ڈال دیا، اور اس طرح کے آئیڈیاز بہت زیادہ آتے رہیں گے، اور ان تمام کے پیچھے ہدف کیا ہوگا، وہ یہ کہ اسلام کے جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں وہ انڈر کوشچن چلے جائیں، کسی طرح انڈر کوشچن چلے جائیں، مثلا کہیں پہ مشہور ہو جائے گا اصل پردہ اسلام ہے ہی نہیں، مولوی نے ڈال دیا ہے، کہیں چل جائے گا، کہیں چلے گا اصل داڑھی واڑی کوئی اسلام میں نہیں ہے، جو مرضی ہے کرو، اس کی بلر کی باتیں نہیں ڈال دی۔ وہ کوئی مجھے سنانے لگا، کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں کسی صاحب کو لے کے جا رہا تھا ٹھیک ٹھاک بزرگ، مغرب کا وقت آیا، گاڑی چلا رہے تھے، مغرب کا وقت آیا، انہوں نے یوں ہی اللہ اکبر کا مغرب پڑھنا شروع کر دیا، گھڑی چل رہی ہے، مڑ رہی ہے، کوئی کھلنا نہیں کچھ نہیں، اس نے کہا میں گاڑی روک لیتا ہوں، آپ پڑھ لیجیے، کہہ لیں گے نہیں نہیں ایسے چلاؤ، اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے، جس کی جو مرضی آتی ہے وہ حکم شریف بناتا ہے اور اس کو چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس سب کے مقابلے میں راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ کہ بھائی دین خدا اپنی مرضی سے نہیں بنتا ہے، خدا تمہاری عقلوں کے مطابق حاصل بھی نہیں ہوگا، تمہیں پوچھنا پڑے گا نبی سے، ان کے خاندان سے کہ بھئی دین ہے کیا، تو اگر صرف تم اپنی عقل سے لینا چاہو تو مثال کے طور پر تم کہو زکات پہلے اتنے پرسنٹیج تھی، اب کچھ اور ہونا چاہیے، پہلے اس چیز پر تھی اب اسی چیز پر ہونا چاہیے، اپنی عقل سے اگر چلانے کی کوشش کریں گے دین خدا اس طرح نہیں چلے گا، دین خدا ہماری عقلوں کے اوپر نہیں چلے گا۔ ہاں یہ کہ ہماری عقل میں سمجھ میں آئے گا، ہمیں دین و خدا سمجھ میں آئے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں دین و خدا کو اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ ابھی اب دیکھیں اس ان باتوں کا، ان چیزوں کی حالت کہاں تک پہنچ جاتی ہے، بہت عجیب تجربہ ہوا میرے ساتھ۔ چند مہینے پہلے انگلینڈ گیا ہوا تھا، وہاں پر کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے پانی کے اوپر کچھ کام کیا تھا، پانی کی پیوریفیکیشن کے اوپر، اور بڑا اچھا کام تھا، کیونکہ میں ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سوچتا رہتا ہوں، پبلک کی کس طرح مشکل حل کی جائے، بنیادی مشکل بجلی کی پیداوار، پانی کی فراہمی وغیرہ وغیرہ، تو میں نے اسے ٹائم دیا کہ مل جا کے ملنا چاہیے، پتہ چلا کہ وہ عراق کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے باتوں باتوں میں امام وقت کا تذکرہ بھی چلا، میں نے اس پہ بات کرنا شروع کی، بیچ میں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے عجیب و غریب چیزیں سوچتی ہیں امام الوقت کے بارے میں. میں نے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, بعض لوگ عجیب و غریب چیزیں سوچ رہے ہیں. کیا کہ مثلا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو ان کو کوئی پاسپورٹ نہیں لینا ہوگا. کیا مطلب, کہہ رہی ہے کہ ان کو بھی پاسپورٹ لینا ہوگا, ان کو بھی امیگریشن کرنا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہوگا کہ مثلا امام تشریف لائیں گے, برطانیہ سے پاسپورٹ لیں گے یا برطانیہ کا مثلا ویزا لیں گے پھر یہاں پر آئیں گے. کہنے لگا کہ انہوں نے جواب میں آرگومنٹ اس طرح سے دیا, کہنے لگا تم خود سوچو, تم میرے گھر میں میری مرضی کے بغیر آ سکتے ہو؟ کہنے لگے میری ماں دوسرے کے ملک میں اس کی مرضی کے بغیر کیسے جائیں گے؟ میں نے اس سے کہا کہ پہلے تو یہ فرض کر لو کہ ہندوستان کا مالک امام ہے یا وہاں کی ملکہ ہے. میں تو یہ طے کر لوں اللہ نے روئے زمین پر زمین کا حاکم کس کو بنایا ہے, ملکہ برطانیہ کو بنایا ہے, امام باپ کو بنایا ہے. اگر اگر ملکہ کو بنایا ہوتا تو تمہاری بات صحیح تھی, تو وہ اس سے پوچھے بغیر کیوں ہو جانی جائیں گے وہاں سے. لیکن اگر اللہ نے ان کو حاکم بنایا ہے روئے زمین کے اوپر, کہنا چلو حاکم بنایا پھر بھی اجازت تو لینی چاہیے. میں کہا اگر مجھے اپنی جورسڈکشن میں جانے کی اجازت نہ ہو تو میں جورسڈکشن کا رول کیسے کروں گا؟ اب کیا ہے, جیسے جیسے یہ جاتا چلتا جا رہا ہے اس طرح کے عجیب و غریب سوالات آنا شروع ہو جائیں گے. اور میں نے عرض کیا سب کے پیچھے ایک ہی ہدف ہے, اسلام کی بنیادی مسائل انڈر کوشچن چلے جائیں, آدمی شک میں پڑ جائے کسی طریقے سے دین کے معاملے میں. اب آپ کا اور ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے دین کو عقل اور منطق سے حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد پھر اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہ کے رسول کی روایت اس طرح خدمت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر دنیا کی ساری برائیوں کو ایک گھر میں جمع کر لیا جائے, کمرے میں جمع کر لیا جائے, اس کی چابی شراب ہے. اس کے بعد اگلے جملہ ارشاد فرمایا, پھر فرمایا جھوٹ شراب سے بدتر ہے. جھوٹ شراب سے بدتر ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر خدا نہ کرے کوئی شراب پیتا ہے تو دنیا کی ساری برائیاں لگنے کا اس کو امکان ہے, اور اگر کوئی جھوٹ بولنا شروع کر دے تو یہ ساری برائیاں لگنے کا امکان اس جھوٹے شخص کے لیے اور زیادہ بڑھ جائے, اور زیادہ بڑھ جائے گا. یہاں سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ وہ پہلی چیز جو ہمیں اپنی اولاد کو سکھانی ہے, خود بھی سیکھنی ہے اور ان کو بھی سکھانی ہے یہ سچ کو, اور اس سچ کو اس طرح سے نہیں رکھنا ہے کہ یہ صرف پروفیشنل لائف کا حصہ ہے. یعنی مثال کے طور پر اس مسکراہٹ کی طرح جو ایک دکاندار کسٹمر کو دیکھ کر اپنے چہرے پہ لے کے آتا ہے, آرٹیفیشل پروفیشنل, جس سے اس کے پروفیشن کا حصہ ہوتی ہے, اس کو دل سے کوئی حضرت نہیں ہوتی. ہم اس صداقت کی بات نہیں کر رہے, یہ مصنوعیت ہے, یہ تو منافقت ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں. ہم کس صداقت کی بات کر رہے ہیں؟ اس صداقت کی بات کر رہے ہیں کہ اسی کسٹمر اور دکاندار کی مثال کے اندر جب کسٹمر آئے تو دکاندار یہ بات کو سوچے, میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں, میں اس کی کون سی مشکل حل کر سکتا ہوں. اگر یہ کرنا شروع کر دیا پھر صداقت سے, پھر یہ سچی صداقت, پھر یہ کوئی بناوٹ نہیں. اور آپ جیسے ہی اس کام کو کرنا شروع کریں گے وہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ کے سامنے جو کوئی آئے گا آپ اس کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں, بس پھر دیکھیے زندگی آسان ہونا شروع ہوتی ہے, زندگی یہاں سے آسان ہونا شروع ہوتی ہے. جب تک میں اور آپ اپنی مصلحتوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے ہم خود غرضیاں پھنستے رہیں گے, ہماری زندگیاں سخت ہوتی رہیں گی, اور جتنا دوسروں کی مشکل حل کرنے کی طرف جائیں گے زندگی آسان ہوگی. کسی عالم سے پوچھا گیا کہ آج کل اقتصادی کرائسس آیا ہوا ہے, اس کا سولوشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دوسروں کے لیے مکاری مت کرو, سچائی اختیار کرو. سچائی اختیار کرو گے زندگی کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائے گی. اب اسی کام کو آپ اپنی اولاد کو سکھا دیں گے اسی طریقے سے, وہ یہ کہ دوسروں کے ساتھ مکاری نہیں کرنی ہے, دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنی ہے, اور جو اچھائی کرنی ہے اس میں دوسروں کا بھلا ڈھونڈنا ہے, حد تک امکان کوشش یہ کرنی ہے یہ دیکھنا ہے اس کام سے اس کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے. شروع میں مشکل ہوتی ہے, آہستہ آہستہ کام آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور کل میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا اولاد سیکھنے میں دیر نہیں لگاتی اور ہماری غیر ارادی چیزوں سے سیکھتے ہیں. بچے جو زیادہ تر سیکھتے ہیں وہ ہمارے کہے سے نہیں سیکھتے، ہماری غیر ارادی چیزوں سے سیکھتے ہیں. غیر ارادی چیزوں سے میرا مطلب یہ ہے آپ نے ارادتاً شاید نہ کیا ہو، پلاننگ کر کے شاید نہ کیا ہو، آپ سے ہو کیا ہے لیکن بچہ سیکھ رہے، کہیں نہ کہیں سیکھ رہے. اب اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں شامل ہیں اور بے ساری باتیں خاص کر اس وجہ سے کر رہا ہوں انسان محترم، وہ یہ کہ آپ کو ہمیں اپنے معاشرے کو بنانا ہے کسی طریقے سے. آپ حالات دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کیا حالات، انسان اتنی آسانی سے بلا نہیں سکتا کہ کل 25 آدمی شہید ہوئے. 25 آدمی کم نہیں ہوتے ہیں، یہ ہم 25 لوگوں کی جب بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لو کم از کم بھی 10-15 خاندانوں کی بات کر رہے ہیں. 10-15 خاندان کم از کم، اور ممکن ہے 20-25 خاندان غم کے اندر گئے ہیں. ان کی عید بقرعید سب ختم ہو گئی، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے لاشیں پڑے ہوئے. یہ کم نہیں ہوتا، اور یہ یعنی شاید اس خاندان کے لیے فرض ہوتا ہے لیکن پوری قوم کے اوپر اس کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے، پوری قوم کے اوپر اس کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے. شاید آپ سے میں ابھی عرض کر رہا ہوں، شاید آپ کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہوں. اب آپ تصور کریں گے جن کے سامنے یہ کیس بار بار آتا رہے گا کہ چند مہینے پہلے بھی یہی ہوا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی مجالس ہونا شروع ہوں گی، ان شہدا کے چہروں ہوں گے، پوری قوم کی نفسیات کے اوپر ایک بھاری اثر پڑتا ہے اس کا، اور اس کا خوف بھی بیٹھتا ہے، اس سے کچھ لوگوں کے اندر ڈپریشن بھی آتا ہے، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بننا شروع ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے ایک حادثے کے پیچھے. ہم لوگ تو ظاہر ہے ایک چند لائن کی خبر پڑھتے ہیں اور بعد میں زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر نہیں معلوم ان کی داستانیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، نہیں معلوم بیوہ کے ساتھ کیا ہو گیا، خاندان میں کیا کیا مسائل تھے، بعض اوقات بڑے بڑے واقعات پیش آ جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے ہم لوگ صرف خبر دیکھ پا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کے پیچھے تفصیلات کیا ہوتی ہیں. بہت تفصیلات ہوتی ہیں، اس ایک حادثے کے پیچھے اتنی تفصیلات ہوں گی ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے. اب پھر سوال وہیں پہ آتا ہے، ہماری قوم کے شہید ہو رہے ہیں، ہم لوگ دشمنوں کے محاصرے میں بھی ہیں، مشکلات کے اندر بھی ہیں، ہمیں اس قوم کو بنانا کیسے ہے؟ ہمیں پتا ہے یہ وہ جگہ پہ نہیں ہے، اس جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہونا چاہیے، یہ اس سے غلط جگہ پر ہے، اس سے کہیں بہتر ہمارے کام کو ہونا چاہیے، لیکن ہوگا کیسے یہ؟ اب اس سلسلے میں کیونکہ ہمارے اور آپ کی قسم یہ 2-3 ایام ہی باقی رہ گئے، اس سلسلے میں چند اوقات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں کہ یہ کام ہوگا کیسے، اور اس میں آپ بھی شامل ہیں کہ آپ کا مستقبل کیسے مناسب طریقے سے طے پائے گا. مثلا یہاں پہ بہت بڑے مسائل میں سے چند جو مسائل مجھے سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ کہ آپ جو آپ کے ذہن میں ظاہر مجھ سے زیادہ چھپ رہا ہے یہ سوال، وہ کہ آپ کے بچوں کی تربیت کا کیا ہو، بچوں کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی دیر کے لیے بات کر لیتا ہوں اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یا کسی بھی قوم نے اگر بگڑنا ہے تو وہ ابتدائی تعلیم سے ہونا ہے، انٹرمیڈیٹ کے بعد نہیں ہو سکے گا. مثلاً جو بچے 15-16-17 سال کے ہو چکے ہیں، اب میں سوچوں ان کو میں نے تبدیل کرنا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے لیکن آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. یعنی بالکل ایسے جیسے میں کہوں کہ پہلے تو اس کو بگاڑ لو پھر میں اس کو بہتر کروں گا، سنوار لوں گا، یہ کام غلط ہے. کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ وہاں سے شروع کریں جہاں سے آپ کے بچے کو شعور ملا، وہاں سے آپ کے کام کو شروع ہو جانا چاہیے. مثلاً اگر میں پاکستان کے اندر سوچتا ہوں، جس کی میں بھی مثال یہاں پہ تدبیر کروں گا، مثلاً پاکستان میں کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ اپنے طور پر میں کہوں گا دینی مدارس سے شروع ہونا چاہیے. دینی مدارس کا میرا مطلب کیا ہے؟ جس دن بچے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی جگہ پر بیٹھنے کے قابل ہو جائے، یہاں سے شروع ہو جانا چاہیے. چاہے وہ دینیات سینٹر ہو، چاہے وہ نرسری ہو، چاہے وہ اس کو آپ کنڈر گارڈن کہہ رہے ہیں، جہاں کہیں سے بچے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کہیں بیٹھنے کے قابل ہو گیا ہے، وہاں سے شروع ہو جانا چاہیے. اس سے پہلے گھر میں ہونا چاہیے، سب سے پہلے تو آپ گھر سے شروع کیجیے. اچھا گھر سے کیا چیز کم کریں تو بچے کی تربیت میں بہت فائدہ ہوگا, آپ خود سوچنا شروع کریے. میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہہ سکتا ہوں, سب سے اہم کام جو آپ سے مشورے کے طور پہ کہوں گا, ٹی وی کم کریں. اگر آپ نے ٹیلیویژن کم کر دیا اپنی زندگی سے, آپ کی زندگی بھی آسان ہے, آپ کے بچوں کی زندگی بھی آسان ہے. اچھا مشکل یہ ہے کہ ویسٹ میں رہنے والا بہت کم کوئی آدمی اس بات کو سمجھ پاتا ہے کہ ٹی وی ختم کیسے ہوگا, کیونکہ یہاں جو لائف کا پیٹرن بنا ہوا ہے وہ بنا ہی سارا ٹیلیویژن کے اوپر ہے. آپ نے گھروں کے نقشے بھی دیکھنی ہے, گھروں کے نقشے بھی سارے بنے ہوئے اسی پیٹرن کے اوپر کہ ٹی وی دیکھنے کے لیے ایک جگہ ہے اور اس کی بیس پر پورے گھر کے انٹرنس وغیرہ بن رہی ہوتی ہے, تو بنا ہی اسی طریقے سے. لہذا آپ کسی کے بھی گھر میں چلے جائیں, بڑے بڑے ٹیلیویژن آپ کو سب کیا مل جائیں گے, کہ کس بات کی نشانی ہے, ان کے اوپر پروومیننس اسی کو حاصل ہے. اور جب اس کے اوپر کلچر بنتی ہے تو بدقسمتی سے آج کے دور میں انتہائی واہیات کلچر بنتی ہے. اگر آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے آپ کے بچوں کی اگلی نسل, آپ کے بچوں کی نسل, ان کی اگلی نسل کیا کرے گی, بالکل صاف طور دو چار کی طرح کہہ رہا ہوں, اگر آپ لوگ انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو پھر خدا حافظ, پھر آپ کہہ رہے ہیں پھر آپ نہیں بچیں, بالکل صاف صاف. اگر آپ انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہیں, پاکستانی ڈرامے بھی شامل کر لیجیے, میں کوئی اینٹی انڈین لابی سے میں نہیں بنانا چاہ رہا ہوں, وہ بھی شامل کر لیجیے, لیکن بالاخص وہ کہوں گا کیونکہ اس میں معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا. اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں, چاہے آپ مرد بھی جاتے ہو نہ جاتے ہو, خواتین جاتے ہو صرف وہ, اور اگر بچے جا رہے ہیں, تو میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب فیوچر بہت خطرے میں, اس کا مطلب مستقبل خطرے میں. تو اگر ہمارے گھر والے, ہماری بہنیں واقعی اپنے بچوں پہ محنت کرنا چاہتی ہیں اور وہ مثلاً کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی سپاہی بنائیں گے, ہمیں گردوارے امام زمانہ سکھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, واقعی ان کے اوپر کوئی ہمدردی کرنا چاہتے ہیں, اپنے گھروں سے یہ نکال, کم از کم کام یہ کریں کہ جو اس طرح کے چینلز ہیں ان کی چوننگ نہ کریں. یعنی مثلا فرض کریں کوئی مجھ سے کہتا ہے بھائی میں ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں دیکھتا ہوں, ورنہ میں خبریں کہاں سے لاؤں گا, اس کا بھی میں جواب دے سکتا ہوں, میں خود نہیں دیکھتا ہوں, خبریں ہوتی ہیں میرے پاس, انٹرنیٹ کے ذریعے سے کر رہا ہوتا ہوں, جس کی برائی ٹیلی ویژن کے مقابلے میں بہت کم ہے. ٹیلی ویژن کے مقابلے میں نہیں کہہ رہا, انٹرنیٹ بالکل پاک و پاکیزہ کوئی جگہ بنی ہوئی ہے, وہاں تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. انسان اگر مرضی سے کرپشن کرنا چاہے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تو ہر قسم کا کرپشن کر لے گا, لیکن اگر کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو پھر ٹیلی ویژن کے مقابلے میں انٹرنیٹ بہت بہتر ہے, پھر وہ بہت بہتر ہے اپنے کنٹرول کو بڑھانے کے لیے. تو پہلی ریکویسٹ میں کروں گا وہ یہ کروں گا کہ ہماری بہنیں اور آپ سب لوگ انہیں کو کیوں بدنام کر رہے ہیں, یہ دیکھنا بند کریں. اگر آپ نے اس کو بند کر لیا, آپ کے بچوں کی زندگی میں ایک فنڈامنٹل پازیٹو چینج آنے کی طرف آپ سے پہلا قدم بڑھا. دوسرا کام یہ کریں, یہاں پہ رہتے ہوئے کہہ رہا ہوں, پہلا کام تو یہ ہو گیا, دوسرا کام یہ کریں بچوں کے دینیات سینٹرز کو جتنا زیادہ امپروو کر سکتے ہیں کر جائیں, حد تل امکان جتنا کر سکتے ہیں دینیات سینٹر کو بہتر سے بہتر کریں. بہتر سے بہتر کا مطلب کیا ہے, اچھا سلیبس لائیے, اچھے ٹیچرز لائیے, نہیں ہے تو پلاننگ کر لیجئے کہ کہاں سے آئیں گے. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام بنا بنایا نہیں ملے گا آپ کو, مثلا میں آپ سے کہہ رہا ہوں گا اچھے ٹیچر نہ, آپ سوچیں گے ہیں ہی ہمارے پاس, ہے ہی نہیں, کیونکہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. جس ملک کے اندر ڈاکٹرز نہیں ہوتے وہ علاج نہیں کرواتے, لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ بھائی آج ڈاکٹرز نہیں ہے, کل ڈاکٹرز آئیں گے کہاں سے, کدھر سے ڈاکٹر لے کے آئیں گے. آپ بھی اسی طریقے سے کیجیے, البتہ آپ کے پاس ابھی بھی مل جائیں گے, اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو یقینا مل جائیں گے. آپ اپنے لیے اچھے ٹیچرز لائیے, اچھا کریکولم انتخاب کیجیے, اچھے طریقے سے اس کی پروگرامنگ کیجیے, اس کے اوپر مانیٹرنگ کریں, تاکہ آپ کا دینیات سینٹر امپورٹینس دے کر چلے, اس کے اوپر محنت ہو. جو بچے اپنے ارلی ٹائمز کے اندر دینی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں ان بچوں کے اندر دین کے رجحانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور جو بچے ان ایکٹیویٹیز میں نہیں آتے ان کے اندر دینی رجحان ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو میں اور آپ مجلس کرتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں اس سے بچے تبدیل ہو جائیں گے, کیونکہ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا. اب یہاں جو بچے بیٹھے ہیں کیا میں تصور کروں جو میں نے 20 دن بولا ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, شاید اکا دکا باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں، شاید کوئی ایک دو واقعات سمجھ میں آ گئے ہوں، اس طرح کی کوئی چیز ہے، لیکن تصور نہیں ہے تو بہت اچھا سمجھ پائیں۔ اس کے لیے بہت بڑی ضرورت آپ کی، پہلی ضرورت یہ کہ آپ اس ٹیلیویژن جیسی مصیبت مصیبت سے نجات پا لیں، دوسری بات یہ کہ آپ کا دینی سینٹر اسٹرانگ ہونا چاہیے، تیسری بات خواتین کی کلاسز اسٹرانگلی ہونی چاہیے، بہت سختی کے ساتھ ہونی چاہیے، پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا بھر میں مشہور ہے اگر ایک عورت کو آپ نے سنبھال لیا، سکھا لیا، پوری نسل کو آپ نے سکھا لیا، طے شدہ بات۔ اس پر ہماری مشکل یہاں پر یہی ہے، یعنی وہ تو شکر ہے کہ مثلاً ہم لوگ یہ کر ہی نہیں رہے، ورنہ ابھی تصور فرمائیے اگر میں یہیں پر ابھی اس ہال کے اندر مرد اور عورتوں دونوں کا ان فقہی مسائل کا ٹیسٹ لے لوں جو زندگی میں درپیش ہیں، کتنے لوگ پاس کر پائیں گے؟ یعنی میں پوچھے بغیر کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ فیل ہوں گے، بہت کم لوگ پاس ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں مردوں میں بھی یہ خرابی ہے، لیکن مردوں کی خرابی کو پھر تعامل کیا جا سکتا ہے، اگر خواتین میں یہ ہو رہا ہے پھر یہ خرابی بہت شدید ہے۔ کیوں؟ بچوں کو سکھانے والا ہے اس کا مطلب، کون بچوں کو سکھائے گا؟ تو یہاں سے آپ شروع کر دیجئے، مثلا آپ کے پاس سینٹر ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس جگہ کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یقین فرمائیے، میں ایک اور ملک کے بارے میں ایک پیش آنے والی مشکل کو سن رہا ہوں اور اس کے اوپر اور بول رہا ہوں، ان کے پاس جگہ نہیں، اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے 300 بچوں کا اسکول بند ہو رہا ہے، 300 بچوں کا دینیات سینٹر صرف جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو رہا ہے۔ اس ملک میں ایک اور مصیبت آئی ہوئی ہے، آپ کے پاس ماشاء اللہ جگہ بھی ہے، تھوڑا سا محنت کریں اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، آپ کے پاس اچھا شیڈیول ہونا چاہیے، دینیات سینٹر بہت مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے، خواتین کی کلاسز بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر یہ دو کام آپ نے کر لیے آپ کا مستقبل قدرے محفوظ ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ آپ کا اپنے یوتھ کا ہے کہ ان کے لیے آپ کے پاس کیا ایکٹیویٹی ہے، اور اس کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجھے ایک بنیادی طور پر ہمارے پاس ایک پیپر کم از کم ہونا چاہیے، یہ ساری آرزوؤں میں سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے صرف آرزو ہے مجھے، کہ جہاں ہمیں یہ بتاؤ کہ اچھے اسلامی سینٹر کی کوالٹیز کیا کیا ہیں، کیا کیا ہونا چاہیے ایک اچھے اسلامی سینٹر کے اندر۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی ایک اچھے اسلامی سینٹر کے اندر یہ تین ٹائپ کی کلاسز ضرور ہونی چاہیے، ایک بچوں کے لیے، خواتین کے لیے اور یوز کے لیے، تین ٹائپ کی کلاسز ضرور ہونی چاہیے اس کے پاس۔ اس کے بعد ایکٹیویٹی کے لیے کم از کم ایک اچھی لائبریری، ایک ملٹی میڈیا سینٹر، اور ایک نہیں مانو اس کو آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے اسپورٹس سینٹر، یہ تین چیزیں ضرور ہونی چاہیے، بس تین ٹائپ کی کلاسز ہونی چاہیے وہاں پر۔ ان تمام پروگرامس کے علاوہ جو محفل میلاد ہو، نہیں معلوم مجالس وغیرہ، ان کے علاوہ تین ٹائپ کی کلاسز بچوں کے لیے، خواتین کے لیے اور جوانوں کے لیے، وہ علیحدہ ہونی چاہیے مراسم سے ہٹ کر، اور تین طرح کی فیسلٹیز کم از کم یہاں پر ہونی چاہیے، ایک اچھی لائبریری، ایک اچھا ملٹی میڈیا سینٹر، اور ایک اچھا اسپورٹس کمپلیکس یا اسپورٹس کی بیس کے اوپر کچھ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ہماری سوسائٹی ہوتی ہے جہاں پر ہم پناہ لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اصل میں کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ کی چونکہ انٹیگریشن اس سوسائٹی کے اندر اچھی نہیں ہے، آپ یہاں پر آ کے پناہ لے رہے ہیں، اور اگر یہ پناہ گاہ اچھی پناہ گاہ نہیں بن پائی تو نسل آگے والی نسل نہیں آئے گی یہاں۔ اب آپ خود تصور کریں، ہمارے یہاں جو بھی جو کچھ بھی سینٹر کے اندر ہو رہا ہے، اس کی اگر تمام تر ایکٹیویٹیز کا طریقہ کار جو کچھ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کا مقابلہ کروں کسی کلب سے جو باہر بنا ہوا ہوگا تو کون سا زیادہ آرگنائزڈ ہوگا؟ قطعاً وہ کلب زیادہ آرگنائزڈ ہوگا۔ اسپورٹس کلب لے لیجیے، کوئی بھی سوشل ایکٹیویٹیز کا کلب لے لیجیے، وہ لوگ زیادہ آرگنائزڈ ہوں گے، ان کا انوائرمنٹ بھی زیادہ ان کے کام کے مطابق ہوگا، اور ہم ہر معاملے کے اندر کم آ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم توقع کریں کہ ہماری نئی جنریشن یہاں پہ آ رہی ہوگی، یوں چیلنج ہے جو آپ کے سامنے، اور اس چیلنج کو سنبھالنے کے لیے ایسا نہیں آپ کے پاس صلاحیت اور توانائی نہیں، یہ ماشاء اللہ آپ کے مردوں میں بھی توانائی ہے، آپ کی خواتین کے اندر بھی توانائی ہے، صرف ایک مشکل ہے، شاید آپ اس کے اوپر زیادہ سیریسنیس نہیں دکھا رہے، شاید پرسنس کے اندر تھوڑی پرابلم ہے۔ شاید جو پلاننگ ہو جانی چاہیے تھی وہ پلاننگ نہیں ہو رہی ہے. جب عرفات جو ہوتا ہے سب کچھ تیار ہوتا ہے, کوئی توجہ دلانے والا نہیں ہوتا, تو میں اپنے کردار کو انجام دینا چاہتا ہوں. کم از کم یہ کروں کہ اصرار تو کر دوں. اچھا میں تقریباً یقین سے جانتا ہوں کہ شاید ہی آپ میں سے کوئی ہوگا جو اس کا انکار کر رہا ہوگا. یعنی اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا ہے, میں آپ کو سکھا رہا ہوں, تو یہ تقریباً ناممکن ہے. آپ کو سب کچھ پتا ہے, آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہمارے بچوں کی کیا ضرورت ہے, ہماری خواتین کی کیا ضرورت ہے, ہمارے یوز کی کیا ضرورت ہے. صرف کرنے اور عمل میں لانے میں تھوڑی دیر. اب میں یہاں پر اس بات کو اختتام پر لے جانے کے لیے ایک اور بات عرض کرتا چلوں. اگر کوئی انسان ایکسکیوز بنانے پر آ جائے تو پھر دنیا میں ایکسکیوزز کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر بہانے بنانے کی کوشش کریں اس وجہ سے نہیں کیا, پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, پھر قیامت تک جاری رہے. بہانے کبھی ختم نہیں ہوتے. کبھی آپ بہانہ کریں گے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جو ہیں, کبھی آپ بہانہ کریں گے ہمارے پاس وقت نہیں ہے جو ہے, کبھی آپ بہانہ کریں گے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں وہ بھی ہیں, کبھی آپ بہانہ کریں گے ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے, اتحاد کبھی نہیں ہوگا. ان تمام کے ساتھ کرنا ہوگا, ہمیں انہیں سب کے ساتھ کرنا ہوگا. اور اگر بہانوں کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا, پھر جنت نہیں ہوگا, جو ہوگا جنت میں ہوگا. اس دنیا میں بہانے بہت ہوتے ہیں. اب آپ تصور کریں پاکستان جیسے معاشرے کے اندر, کراچی جیسے ماحول کے اندر, جہاں بندے کے گھر سے نکلنے کے بعد پتا نہیں ہوتا واپس آئے گا نہیں آئے گا, اس کے بعد بہانے کافی ہیں. بالکل سادہ سا بہانا ہے, سیکیورٹی نہیں ہے, کام کرے تو سیکیورٹی تو ہو کم از کم, جان کی تو لا لینا پڑ رہے ہو, یہاں تو جان خطرے میں. اب ابھی آپ اسکول کھول لیجیے, ہم نے اسکول کھولا ہے, 850 بچے ہیں اسکول کے اندر, سیکیورٹی ہے کہ بچوں کے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوگا. جن دشمنوں کو پتا نہیں کہ ان کے اندر دلوں میں واقع سینوں کے اندر دل ہے یا نہیں ہے, ان کا کیا پتا بچوں میں بھی حملہ کر دیں. اگر بہانے کرنے پر آ جائیں تو پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے زندگی کے اندر, آپ کو بہانے توڑنے ہوتے ہیں, مشکل کا حل نکالنا ہوتا ہے. تو آپ جتنی بھی چیزیں مجھ سے کہتے رہے کہ بھائی ہمارے شہر میں یہ پرابلمس ہیں اس وجہ سے ہم ان کاموں کو نہیں کر رہے, تو میں کہوں گا نہیں, بہانے کی ضرورت نہیں ہے, کام چاہیے, کام کرنا پڑے گا. آپ کی مرضی ہے کتنا وقت لگانا چاہتے ہیں, یہ آپ کا مستقبل ہے. جتنا جلدی کام کرنے کی کوشش کریں گے اور آگے آئیں گے آپ اتنا ہی جلدی اس فائدے کو اٹھا پائیں گے, اس سے آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے. بس اس کے لیے کسی طریقے سے پلاننگ کر لیجیے. اور ماشاءاللہ میں تعجب سے سوچتا ہوں کہ ہم دوسرے مثلا معاشروں کے اندر جب جاتے ہیں جہاں پر تعلیم کی بھی کمی ہے, جہاں پر کام کے ماڈلز بھی نہیں ہیں, تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو بھائی اس کام کو اس طرح سے کیا جاتا ہے, دنیا میں یہ کام ایسے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے کون سے ماڈل کی کمی ہے, آپ کے سامنے کون سا آرگنائز ماڈل ہے جو نہیں ہے, آپ کے سامنے اچھے اسکولس کے ماڈلس نہیں ہیں, اچھی آرگنائزیشنس کے ماڈلس نہیں ہیں, آپ کے سامنے ٹائم کی پابندی کے ماڈلس نہیں ہیں. ساری دنیا کی بہترین ماڈلس تو آپ کو دنیا کے اعتبار سے ملے ہوئے ہیں. آپ نے جو کرنا ہے مجھے کہ انجینئر نے جو کچھ دنیا کے لیے کیا ہے اس کو اٹھا کے اپنی آخرت کے لیے کر لیں, اور اگر یہ بھی نہیں کیا یہاں پہ آ کر بھی تو پھر آپ کب کریں گے. یقین مانیے میں اب تو مجھے کافی تجربہ ہو گیا باہر جا جا کے. پہلے میں کیا سمجھ رہا تھا کہ مثلا جو پاکستانی دوست ہے وہاں میں ان کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے ٹائم کی پابندی کیا کرو, دیکھو کتنا تم لوگ غلط کرتے ہو, ٹائم بہت ضائع ہو جاتا ہے, اس کی پابندی کرو, کام ڈھنگ سے کرو, ایس او پیز فالو کرو. میں سوچتا تھا یہ پاکستانیوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے, انہوں نے سارا دیکھا ہی نہیں. بعد میں مجھے جا کر معذرت کے ساتھ 2-10 بستہ معذرت کے ساتھ بعض اوقات مجھے جا کے سمجھ میں آیا کہ جو پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستانیوں سے زیادہ مزریبل حالت کے اندر ہیں, ان سے کم ترقی یافتہ ہیں. کیوں؟ انہوں نے تو وہاں پر اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے کچھ ہاتھ پاؤں مار کے سیکھ لیا ہے. یہ تو یہاں پہ لگ رہا ہے جیسے 20 سال پہلے تو فریز ہوئے ہوئے. یقین مانیے آپ, میں مجھے تعجب ہوا ہے بعض سوسائٹیز میں جا کر, کنفرم کہہ رہا ہوں یورپ کے بعض شہروں کے اندر, بعض ملکوں کے اندر ہماری کمیونٹیز 30-30 سال پہلے پہ فریز ہوئی ہوئی ہیں, انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی, نہ ریلیجیس نہ مینٹل, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, وہیں پہ فریز ہوئے ہوئے. ان سے کہیں بہتر وہ پاکستانی جو اپنے شہروں کے اندر کم از کم کچھ نہ کچھ ڈیولپ تو ہو گئے ہیں. اور بدقسمتی سے اگر مقابلے پر دیکھا جائے تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ اپنے پوٹینشیل کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے, آپ کے پاس بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ مجھے بھی اندازہ ہے آپ نے جو اسٹوری سنائی ہے مجھے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے, یہاں پہ کیا کیا مسائل ہوتے رہے ہیں, لیکن بدلن عزیز ایکسکیوز نہیں چاہیے, اب آپ کام کریں. اگر آپ کے 10 سال ضائع ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ڈبل اسپیڈ پہ کام کریں تاکہ آپ اس 10 سال کے لوس کو بھی ریکور کریں. اس کے لیے آپ دیری سے کام کریں, اور ہمیں نہیں معلوم کس وقت ہم کس چیلنج کے اندر چلے جائیں گے. یہ آخری بات بہت غور سے سوال فرمائیے گا, آپ ویسے غور فرما رہے ہیں, درود بھیجے گا محمد والا اس وقت کانفلکٹ کی نیچر چینج ہو گئی تھی. کانفلکٹ کی نیچر شیعہ ورسز غیر شیعہ یا شیعہ ورسز دشمن سے نکل کر گورنمنٹ ورسز ان لوگوں کی ہو گئی تھی, اور ہم لوگوں کو تھوڑا سا بریک ملا تھا, ہمیں تھوڑا سا بریک ملا تھا 9/11 کے بعد اسپیشلی ہمیں تھوڑا سا بریک ملا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس زمانے میں کہتا تھا یہ بریک زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 سال کا ہوگا, اس کے بعد پھر مارکا ہم پر واپس آئے, پھر دوبارہ ہمارے اوپر مصیبت آنی ہے. یہ ہمیں بریک ملا ہوا ہے, اور اس بریک کے اندر میں ان سے عرض کرتا تھا اس موقع پر سب سے اہم کام یہ ہے ادارے بناؤ, ادارے بناؤ, اپنے کام کے ایس او پیز بنا لو تاکہ آپ اور میں رہیں یا نہ رہیں کام صحیح چلتا رہے. اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے ادارے بناؤ, ون مین شو نہیں ہونا چاہیے, ادارے پر ہونا چاہیے. نمبر دو, ادارے کے ایس او پیز کنفرم ہونے چاہیے, کون سا کام کس طرح سے ہونا ہے, کیوں مجھے کیا پتا میں کتنے دن کے لیے زندہ ہوں, ابھی میں ہوں تو اس کو ڈھنگ سے کروں اور پیپر کے اوپر ریفلیکٹ بھی کر دوں تاکہ میں مروں تو کم سے کم آگے آنے والے کو پتا تو میں نے کام کیا کرنا ہے, ورنہ ادارہ پھر زیرو سے شروع ہو جائے. اب آپ کو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, میں اتنے دن سے آسٹریلیا کے حالات کو دیکھ رہا ہوں, یہاں پہ موجود مختلف مسلم کمیونٹیز کو مشاہدہ کر رہا ہوں, میں آپ کو تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں آپ کی فرصت اختتامی مراحل میں, آپ کی فرصت لمبی عرصے تک نہیں رہے, کئی وجہ سے آپ کی خدمت کا عرض کر رہا ہوں, ابھی آپ سن لیں اور ممکن ہے کہ آپ اگنور کرنا چاہیں تو اگنور کر لیجیے, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ کی خدمت کا عرض کروں یہ سیف ہیون بہت عرصے تک کے لیے نہیں ہے, یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے اور جو انڈر گراؤنڈ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی فرصت کو زیادہ عرصے چلنے نہیں دے گا. 2-3 مین کرنٹس ہیں اس وقت کہ جو انڈر گراؤنڈ بہ رہے ہیں اور وہ آپ کی فرصت کا خاتمہ کر دیں گے, نعوذ باللہ تعالیٰ. آخر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اللہ کرے میں غلط نہیں کراؤں تاکہ آپ کی فرصت رہے, لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں یہ فرصت لمبے عرصے باقی نہیں رہے گی آپ کے پاس, ابھی آپ کے پاس فرصت ہے, آپ اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں, اپنے اداروں کو منسجم کریں, اپنے اداروں کو اسٹیبلش کریں, ان کے ایس او پیز ڈیزائن کریں, ان کے ایس او پیز ڈرا کریں, اس کو اپنی اگلی نسلوں کے لیے محفوظ کریں, ورنہ کچھ نہیں معلوم جو آدمی سب سے زیادہ ایکٹیو ہوگا آپ اس سے محروم ہو جائیں, آپ اس سے محروم ہو جائیں. آپ کے سامنے ایک مثال جا چکی ہے 2 سال پہلے, اور آپ آئندہ بھی ان مثالوں کو کثرت سے دیکھیں گے. زیادہ بہترین راستہ یہ ہے اپنے کاموں کو منسجم کریں, آپ کے کام اچھی طریقے سے نبٹنے چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک عجیب ریالٹی ہو گئی ہے, عجیب ریالٹی ہو گئی ہے کہ وہی کانفلکٹ جو 1400 سال پہلے کا کانفلکٹ تھا بنی امیہ اور بنی ہاشم کا, وہ کانفلکٹ دوبارہ واپس آ گیا ہے. دوبارہ بین الاقوامی سیاست کے اندر جو مین کانفلکٹ آ گیا ہے وہی کانفلکٹ آ گیا ہے. ابھی آپ سیریا کا سارا کیس دیکھ لیجیے, سارا کا سارا اسی سیکٹیریل پیٹرن کے اوپر بنا ہوا ہے. پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ اب مختلف شہروں کے اندر پینیٹریشن ہو رہی ہے, بحرین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اس طریقے سے عربستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, سب کا سب دوبارہ اسی ایک کوشچن کے اوپر آ گیا ہے, کون علی کا ماننے والا ہے, کون علی کا دشمن ہے, وہی کوشچن دوبارہ واپس آ گیا ہے 1400 سال کے بعد. نہیں معلوم اس بیچ میں کون کون سے ٹائمز آئے, رینیسانس آیا, لبرلزم آیا, فنا فنا آیا, سب کچھ ہونے کے بعد آخر کار پھر وہیں پہ کھڑے ہیں ہم. اور اس معاشرے کے اندر, آسٹریلین معاشرے کے اندر اس کی پینیٹریشن آپ نے بہت اچھی طرح آپ اب تک سمجھ لی ہوگی, اور نہیں سمجھے تو آپ سمجھنے والے ہوں گے کہ یہاں پر اس کی پینیٹریشن کتنی ہو رہی ہے. آپ جائیں تھوڑا سی دیر کے لیے گھومے پھرے, بازاروں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جائیں وہاں پہ دیکھیں آپ خود احساس ہوگا کہ آپ کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. تو احساس محترم اس سے پہلے کہ فرصت ختم ہو جائے آپ فرصت کو تھامیں, اور یہ جو چند باتیں میں خدمت میں اداروں کی صورت میں عرض کر رہا ہوں ان کو آپ اسٹیبلش کریں. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں آپ کو مستقبل محفوظ, اپنے دین کو مضبوطی سے سامنا, اپنے دین کے اوپر سختی سے چلیں. یعنی دین پہ سختی کا چلنے کا مطلب تعصب نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کے دلوں کو کھلا ہونا چاہیے, دوسروں کو قبول کرنے کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہونے چاہیے, لیکن اپنے دین کے اندر آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. دین کو منطقی رکھنا, دین کو جذبات کے اندر نہیں ہونا چاہیے. دین کا ایک حصہ ہمیشہ جذبات ہوتا ہے اور وہ دین کو ہمیشہ اسٹرینتھ دے رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم دین کے اندر شعر پڑھتے ہیں, واقعات سناتے ہیں, دین کے اندر شاعری ہوتی ہے, قصیدے ہوتے ہیں. دین کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جو جذبات کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, اور دین جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اچھا وسیلہ ہے. لیکن دین کی روح شاعری کے اوپر نہیں ہے, جذبات کے اوپر نہیں ہے, دین کی روح منطق کے اوپر ہے. شاعری میں بھی منطق کی ضرورت ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے یہ دین سارا کا سارا جذبات کے لیے, نہیں, دین جذبات کے لیے نہیں ہے. دین منطق کے اوپر چلنے والا دین ہے, شاعری اور جذبات کا سہارا لیتا ہے. شاعری کا مطلب ہے یہ قصیدے نہیں ہیں, شاعری کا مطلب یہ کہ کسی آدمی کے پاس دلیل نہیں ہے, ایسی ایسی کوئی باتیں کر کے سمجھ رہا ہے یہ دین ہے. نہیں, آپ کو منطق چاہیے ہمیں. آپ کا دین مضبوط دین ہے, اس کے اندر عقل ہے, حکمت ہے. اپنے دین کو سمجھیں, اپنے دین کی بنیادوں کو سمجھیں, اور اس کو اگلی نسلوں پر منتقل کرنے کے لیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کو اختیار کریں. آخری بات ایک اور عرض کرتا چلوں, دو باتیں اور کہنی تھی, بارہ لگ اس کو روکتا ہوں, آپ کا وقت بہت لگ گیا ہے. اس معاملے میں ایک بات ایڈ کروں, پھر دو پوائنٹ چھوٹے چھوٹے سے عرض کرنے جلدی جلدی. ایک پوائنٹ اور ایڈ کر لوں, اللہ سے رابطہ بنائے بغیر دین کا رامن نہیں ہے. دین کی پروڈکٹیوٹی نل ہوتی ہے اگر خدا سے رابطہ ہو. اگر یہ زندگی میں نہیں ہے پھر پروڈکٹیوٹی نہیں دے گا. چاہے آپ آئنسٹائن بنا لیجیے, چاہے آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کھول لیجیے اپنے سینٹرز کے اندر, آپ کو خدا سے رابطہ چاہیے. اس کو آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ اب آپ دیکھیے علامت کتنی, یعنی اچھی علامت نہیں ہے. مثلا اس وقت کیا علامت ہے, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, پرانی بانی کا آپ کی دعا پڑھنے کا انداز ہی بتاتا ہے کہ آپ کو خدا سے رابطے پہ اتنی اہمیت نہیں ہے. دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے, اتنی بے نظمی ہو رہی ہوتی ہے, ایسا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دعا خدا سے رابطے کے لیے پڑھی جا رہی ہے. گویا ہمارے پاس یہ 10 منٹ کا شیڈیول ہے, اس شیڈیول کو ہم نے کسی طرح چلانا ہے. کوئی بھی پڑھ لے, کسی بھی طرح ہو جائے, وہ چل جائے. بس پیچھے سے شور آ رہا ہے, ایک آدمی ادھر جا رہا ہے, ایک آدمی ادھر آ رہا ہے, خود بتائیے گا اس دعا کو سن کر کتنے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہے, کتنے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ہے, کتنے لوگوں نے خدا نے بتا کے وجود کو اپنے دل کے اندر احساس کیا, کتنے لوگوں نے امام وقت کے نام کو سن کر ان کے سامنے واقعا دلوں کو جھکایا. ہاں, کھڑے ہو کر تو میں بھی سر جھکا رہا تھا, لیکن کیا ہوا اس میں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے رابطے کی اہمیت نہیں, پلاننگ کے اندر نہیں کہ اس سے خدا کا رابطہ بنے. جبکہ یہ دعا کا پروگرام اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ کم سے کم 10 منٹ کے لیے ہمارا خدا سے رابطہ بن رہا ہو, اس کو اتنی اہمیت ملنی چاہیے. اب ظاہر ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک رات کے اندر سب کچھ صحیح کر لیں گے, کل آپ آئیں گے کل کچھ اور ہو جائے گا. کم سے کم یہ کر لیں, اس کو اپنے پوائنٹس میں لکھ لیجیے کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اس طریقے سے پلاننگ کیجیے, اس کے لیے منصوبہ بندی کریں کہ آپ کی دعا باروح دعا کیسے بننی ہے, جس کے اندر آپ واقعہ چاہتے ہیں کہ جب دعا پڑھی جا رہی ہو تو آپ کا خدا سے رابطہ بن رہا ہو, کچھ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا آ رہا ہو, کچھ لوگوں کو اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کا موقع مل رہا ہو, کچھ لوگ خدا کے وجود کی لذت کو اپنے دلوں کے اندر احساس کر رہے ہوں, یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ یہ سب وہ چیزیں جو ہمیں حاصل ہونی ہیں یہاں سے, اور ان تمام پروگرامس کے پیچھے اصل ہدف وہی ہے. ورنہ خانہ پوری ہے پھر تو پاکستان کی بیوروکریسی کی طرح ہے جو ٹک کرتی ہے کہ ہاں یہ ہو گیا. تو کیا ہم اس لیے دعا افتتاح پڑھنا ہے کہ ہمیں بس یہ ٹک کرنا ہے کہ دعا افتتاح ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے سب سے صحیح اس کے پیچھے کوئی چیز ہونی چاہیے جس کو لے کر ہم فخر کریں کہ ہاں ہم نے دعا افتتاح پڑھی, اس دعا سے ہمارے دل زندہ ہو. دو باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, درود بھیجے گا محمد والے کو, پہلی بات یہ کہ زکات فطرہ کے لیے بات ہوئی اور شیخ ادریس کے حوالے سے بتایا گیا کہ $10 پر پرسن اس سال کے لیے طے کیا گیا ہے. تو جن لوگوں نے سب لوگوں نے زکات فطرہ دینا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ بچے کے بچہ اگر ایک دن کا بھی بچہ اگر گھر میں ہے اس کا بھی زکاۃ فطرہ دینا ہوتا ہے، $10 پر پرسن ہے۔ انشاءاللہ آپ پہلے نکال دیجیے گا، یعنی ماہ مبارک رمضان جب اختتام پذیر ہوا، جب پتہ چل گیا کہ کل عید ہے، اسی وقت آپ اس زکاۃ فطرہ کو نکال دیجیے، اور جب آپ عید کے دن جانے لگے تو وہ آپ کی جیبوں سے نکل کر اس مستحق کی طرف روانہ ہو جائے کم از کم جس تک اس کو پہنچ جانا چاہیے۔ زکاۃ فطرہ جیسے کہ امیر المومنین نے خطبے میں ارشاد فرمایا خدا نے واجب قرار دیا ہے، اور اس کو آپ نے نکالنا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات، ایک دوست نے کہی، اور میں معمولاً اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا، مجھے اب کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا یہ ٹاپک چھیڑنا، گرچہ واجب شرعی ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، اور وہ ٹاپک افونس کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت کم اصل بات سمجھ پاتے ہیں، اور دوسری چیزیں لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، لہٰذا میں معمولاً افونس کا ٹاپک نہیں چھیڑتا ہوں۔ لیکن انہوں نے احساس دلایا اور کہا کہ بھائی مولانا یہ شرعی ذمہ داری ہے، وہ پھر میں بھی سمجھتا ہوں شرعی ذمہ داری تو ہے، لیکن میں اس میں کہیں نہ کہیں اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی اور سے کہتا ہوں تم کہہ دینا تاکہ میں بچ جاؤں اس کو کہنے سے۔ بارہ آپ کی بچت کے اوپر جو ہر سال آپ کے پاس آتی ہے 20% فارمس واجب، اس میں کوئی لے تو لال نہیں ہے، مثلا کہیں شاید ہے شاید نہیں، بچت کے اوپر 20% فارمس واجب۔ جو بھی آپ کے سال کے اینڈ میں سیونگس ہیں، سیونگ کے اوپر آپ کو وہ فنڈس واجب ہے، 20% اماؤنٹ ہوتی ہے وہ۔ مثال کے طور پر فرض کیجیے میں نے سال میں جو کمائی کی، میں ایک تاریخ سیٹ کر لیتا ہوں، معمولاً اس تاریخ کو سیٹ کر لیتے ہیں جب پہلی تنخواہ ملتی ہے، یا مثلا پہلی کمائی ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو مثلاً ہم یوں سوچتے ہیں کہ جس دن پہلی کمائی مجھے ملنا شروع ہوئی، فرض کیجیے کسی کی پہلی جولائی کو پہلی سیلری ملی تھی، تو اس کے نیکسٹ ایئر 1 جولائی کو وہ دیکھے گا میرے ہاتھ میں سیونگ کتنی ہے، جتنی بھی سیونگ ہوگی اس سیونگ کے اوپر 20% وہ فنڈس نکال دے گا۔ اب اس میں کچھ باریکیاں ہوتی ہیں، مثلا کوئی ایک آدمی کہتا ہے بھائی میرے اوپر قرض ہے، میرے اوپر خمس ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ میرے اوپر قرض اتنے زیادہ ہیں۔ اگر کوئی قرض ایسا قرض ہے جو لمبی مدت کا قرض ہے اور اس کو آپ نہیں چکا رہے، مثلا فرض کیجیے میں نے 25 سال کا گھر کا لون لیا ہوا، میرے پاس سال کے آخر میں 1000 روپے بچ گئے، 25 سال کا میرے اوپر لون ہے، اس کی قسطیں وہ اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے 1000 روپے سے، لیکن فی الحال 1000 روپے میرے ہاتھ میں ہیں، تو میرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو 1000 روپے دے دوں لون کے اندر، معاملہ ختم ہو گیا، میرے ہاتھ میں پیسہ ہے ہی نہیں، لیکن اگر پیسہ میرے ہاتھ میں ہے تو چاہے پیچھے لمبی مدت کا قرض ہو یا نہ ہو، مجھے 1000 روپے تو فنڈس نکالنا ہے، چاہے پیچھے میرے اوپر لون چڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں لون کی وجہ سے نہیں نکال رہے، تو جائیں پھر 1000 کو لون کے ادا کرنے میں خرچ کر لیں، ختم کریں معاملے کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کوشچن ہے۔ دوسرا کوشچن یہ کہ مثلا میرے اوپر 1000 روپے تھا، آج میرے ہاتھ میں 1000 روپے تھے، سال بھر کی کمائی کے بعد میں نے 1000 روپے پہ فنڈس نکال لیے، تو یہ 200 روپے ہو گئے۔ اگلے سال اسی ٹائم میرے ہاتھ میں 1800 روپے تھے، اب میں کتنا پر فنڈس نکالوں گا؟ میں نکالوں گا 1000 کے اوپر۔ کیوں؟ پچھلے سال 1000 تھے، 200 میں نے نکال دیے تھے، 800 میرے ہاتھ میں رہ گئے تھے، اب اس سال 1000 روپے اور آ گئے تو میرے پاس ہو گئے 1800، 800 میرے پچھلے نکلے ہوئے ہیں، میں صرف 1000 کے اوپر فنڈس نکالوں گا، صحیح ہے؟ اچھا، ممکن ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ مولانا ہمارے پاس کبھی سیونگ رہی ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پر خمس ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی ایک ذرا سا حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی ضمانت فرما لیجیے، کوئی بہت زیادہ اہم حصہ نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ایک حصہ تو ہے واجب کی صورت میں۔ وہ اس طرح سے ہے، فرض کیجیے میری کمائی کے سال ڈیٹ آ گئی، میرے پاس آج ڈیٹ آ گئی، 1 جولائی تھی مثلا میری، آگے 1 جولائی، اس وقت میرے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے، تو میں صرف یہ پوچھوں گا جیب میں سکے ہیں ان پر خمس ہے، ڈیٹ آ گئی ہے، آپ کے پاس کچھ تو ہے نا، سکے ہی صحیح، اس پر فنڈس ہے، جو آپ کے گھر میں اندر نمک مسالہ رکھا ہوا ہے اس پہ بھی فنڈس ہے، پہلی دفعہ ہے نا، پہلی دفعہ کی بات ہو رہی ہے، پہلی دفعہ ہے، بس آپ کے گھر میں فرض کر لیتے ہیں 1/2 کلو نمک رکھا ہوا ہے، اس پہ فنڈس نکال، اگلے سال جب یہی ڈیٹ آئے گی اور کچن میں یہی کچھ ہوگا پھر اس پہ فنڈس نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلے سال اتنے پہ نکال دیا تھا، سمجھ رہے بات؟ تو اگر آپ نے اس سال نکال دیا، جو گھر میں تھوڑی بہت چیزیں رکھی تھیں ان سب پہ نکال دیا، مثلا اتنا نمک تھا، اتنے اسپائسیز تھے، اتنی فلاں چیز، آپ نے ایک لمسم نکال لیا کہ بھائی میں ان سب کے اوپر مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں میں 100 روپے نکال دیتا ہوں، آپ نے 100 روپے ان سب کا خمس نکال دیا، اگلے سال گھر کی کچن میں پھر دوبارہ کوئی چیزیں رکھی تھیں پھر ان پہ نہیں نکالنا ہے، چونکہ آپ پچھلے سال نکال چکے ہیں، ہاں اگر اس کے اوپر کوئی ایڈیشنل کوئی چیز آئی تھی تو اس کے اوپر نکالنا۔ تو جو آدمی کہتا ہے نا کہ میرے پر کبھی خمس واجب ہی نہیں ہوا، میں کہتا نہیں واجب ہوا تھا، تھوڑا واجب ہوا تھا، جیب میں جو سکے تھے ان پہ واجب ہوا تھا، جی مجھے نوٹ تھے ان کے اوپر واجب ہوا تھا، کچن کے اندر جو سن نمبر فلاں فلوں چیزیں تھیں ان کے اوپر واجب ہوا تھا، آپ نے نہیں نکالا ہے، اب نکال دو۔ تو ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس معاملے کے اندر، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے، اب یہ اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ اس کے ذریعے فائدہ کیا ہوا ہے ہمیں، صرف ایک جملہ اس میں اور ایڈ کرتا چلوں تاکہ سختی وقت کی سختی کے باوجود، اگر یہ نہ ہوتا تو آج شیعہ حکومتوں سے مستقل کبھی باقی نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر خمس نہ ہوتا تو ہم بھی مصر کی طرح ہوتے، حکومت ہمارے لیے پرچے بھیجتی کہ تمہیں آج یہ خطبہ دینا ہے، ہم بھی حجاز اور عربستان ہوتے کہ مولوی کے پاس خطبہ لکھا ہوا آتا کہ بھائی جمعے کے دن ممبر پہ کھڑے ہو کر لفافہ کھولنا، جو پیپر نکلے وہ پڑھ دینا، ختم۔ جو شیعہ مستقل رہے ہیں تمام تر ظلم و ستم کے باوجود زندہ باقی رہے ہیں، اور علماء نے کسی حکومت کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ان کے پاس ریسورسز تھے، عوام پر اعتماد تھا، عالم اتنا سخت تھا، وہ شاہ ایران ظاہراً شیعہ تھا، ایران جو انقلاب سے پہلے شاہ تھا ظاہراً شیعہ تھا، وہ اس نے ایک دفعہ مسجدوں کو اپنے نزدیک لانے کے لیے، جو دیکھتا تھا مسجدوں سے میرے خلاف بہت باتیں ہوتی ہیں، مسجدوں کو نزدیک لانے کے لیے دو دو قالین ساری ایران کی مسجدوں کو ہدیہ کروا دیا۔ اب پتہ نہیں ساری ایران کو کروایا، قوم کی ساری مسجدوں کو کروایا، بھارت مجھے پتا بتایا گیا کہ ساری ایران میں کروایا، دو دو قالین سب کو ہدیہ کروا دیے۔ علماء نے سب سے پہلے تو کہا کہ بھائی اس کے قالین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا حرام، اس کے قالین کا تحفہ قبول۔ اچھا اب مصیبت یہ ہوئی کہ اس نے امپورٹنٹ مساجد کے اندر رجسٹر بھی کروایا کہ بھائی آپ نے ہمارا ہدیہ ریسیو کیا یا نہیں کیا ہے، تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ریسیو کر لیتے تھے، ان کو دکھانے کے لیے نشان بھی دیتے تھے، جماعت کے وقت سمیٹ دیتے تھے، جماعت کو سمیٹ دیتے، اس پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں، یہ ظالم کی طرف سے گفٹ آیا ہے، اس پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اپنا خود چلائیں گے۔ یہ میں آپ کو اچھی بات بتاؤں، 30 سال ہو گئے انقلاب آئے ہوئے، ابھی تک علماء نے حوض علمی قوم کا اختیار گورنمنٹ کو نہیں دیا ہے، نہیں دیا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی آج حکومت اسلامی ہے، کل یہ خدا نہ کرے منحرف ہو گئی تو ہمارا تو حوضہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ نہیں دیں گے۔ سختیاں جھیلتے ہیں، بہت مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، ابھی تو پھر تھوڑا سکون ہو گیا ہے، جو ہمارے زمانے میں تھا وہ تو نہیں معلوم کیا تھا، اس سے پہلے تو اور بھی نہیں معلوم کیا تھا، ان سب کو جھیلتے تھے، حکومت سے پیسے نہیں دیتے، اپنے عوام پہ اعتماد کرتے تھے، اور حقیقت میں بتاؤں تو اپنے مولا پہ اعتماد کرتے تھے۔ ہمارے پاس ہمارا پتہ نہیں کتنے واقعات موجود ہیں، اور جب ادھر تک بات آ گئی ہے، مولا بہت کریم ہے، بہت کریم، ہم نے اپنے وقت کے امام کی محبتیں نہیں سیکھی، امام وقت کی محبتیں بہت عجیب ہیں، ہم لوگ اپنے امام کو پتہ نہیں حاکم کی طرح دیکھتے ہیں، رولر کی طرح دیکھتے ہیں، امام حاکم رولر نہیں ہے، امام باپ کی طرح، شہید باپ کی طرح، ہم دردی دکھاتے ہیں، اپنے ماننے والوں کی سادگیوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ میں یہ آپ کو سنانے کے لیے سنا دیتا ہوں، بعض اوقات میں سوچتا ہوں میں کچھ سنا دیتا ہوں، پھر بعض لوگ کہتے ہیں یہ میں اس کا مطلب یہ ہو گیا، اس کا مطلب وہ ہو گیا، سب چیزیں عجیب و غریب سینس پہ سننے لگتے ہیں، لیکن مجھے کبھی کبھی سنانا ہوتا ہے۔ آپ اپنے امام کی محبتوں کو احساس کریں گے اس واقعے کے اندر۔ ایک عارف ہیں، ان کی کتاب ہے امام وقت کے بارے میں، اس میں انہوں نے تحریر کیا، عارف خان لکھا میں انصاریان تھا، فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے لکھی ایک کتاب، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، کہتے ہیں کوئی موچی تھا، وہ بہت پرخلوص تھا، بہت پرخلوص، یہ لوگ عجیب لوگ ہیں، جو سادے لوگ ہوتے ہیں بہت عجیب ہوتے ہیں، بڑے بڑے عرفا بعض لوگ بعض اوقات بہت سادے انسان تھے، کوئی بہت بڑے وہ نہیں تھے، البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر آدمی کھڑے ہوئے دعویٰ کر دے کہ میں عارف ہوں، ٹھیک ہے مجھے ایک پڑھ لفظ نہیں آتا ہے لیکن میں عارف ہوں، یہ اس کی بھی کوئی ضرورت گنجائش نہیں ہے ہمارے یہاں، ان چیزوں کو سناتے وقت بعض اوقات یہ بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے، کوئی ایک آدمی سنا رہا تھا واقعہ نعوذ باللہ تعالیٰ، خدا معاف کرے واقعہ ان لوگوں کو، سنانے لگا میں نے امام وقت کو دیکھا، اس نے پوچھا کیسے باتیں کرو، کیسے دیکھا، کہنے لگا انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، نعوذ باللہ تعالیٰ، اب یہ یعنی یہ حشر کر دیتے ہیں بعض اوقات جب اپنے دین سے کھیلنا شروع کر دیں، یہاں تک پہنچا دیتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز کی گنجائش نہیں کہ انسان ہر آدمی کھڑا ہوا دعویٰ کرنا شروع کر دے میں نے امام وقت کو دیکھا، لیکن بابا وہ اس آدمی کے بارے میں علماء کو اعتماد تھا کہ سچا آدمی امام باپ کو دیکھتا ہے، تو امام اس کا خیال بھی کرتے تھے، ہر ہفتے تشریف لاتے تھے، ہر ہفتے تشریف لاتے تھے، تو ایک دن امام نے پوچھا کہ اگر ہم نہیں آئے تو کیا ہوگا، تو بتا تمہارے بس کیوں آتے ہیں، فرمایا تم یہ بتاؤ اگر ہم نہیں آئے تو کیا ہوگا. وہ جوتے ٹانگ رہا تھا, تھوڑی دیر کے لیے رکا, اس نے سوچا, اس کے بعد اس نے کھڑے ہو اس نے سر اٹھا کے جواب دیا کہ اگر آپ نہیں آئے نا تو میں غم سے مر جاؤں گا. امام نے فرمایا ہم اسی لیے تمہارے پاس آئے, تمہارے اندر ہماری طلب کی شدت ہے, اس لیے آپ تمہارے پاس. اتنی شدت نہ ہوتی نا دنیا میں دیکھو دوسروں کے پاس نہیں آتا, تمہارے پاس اسی لیے آتا. اس کے بعد امام نے کئی طرح سے اس سے باتیں کی. ایک میں جسارتن یہ سنا رہا ہوں, کسی کو برا لگے تو بھائی پہلے سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ ایسا لکھا ہوا ہے اس میں سنا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے بہت غریب تھا, مجھے بہت غریب تھا اور اپنی غربت میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا. ایک دفعہ اپنے گھر گیا تو مالک مکان میں اس سے پیسے مانگے کہ بھائی تم کرائے کے پیسے دو, اس کے پاس پیسے نہیں. اس بیوقوف والے نے باہر نکال دیا, باہر نکال دیا, وہ باہر بیٹھا ہوا تھا, باہر بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ بھائی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے گھر والوں کو باہر نکال کے یہ ہوا ہے. امام تشریف لائے, امام نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگا دیکھیں میرے ساتھ ظلم کیا ہے, مالک مکان نے میرا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا, میں غریب بے بس بے وطن ہو گیا ہوں, ناچار ہو گیا ہوں. امام نے کہا صبر کرو, ہمارے اجداد نے بہت مصیبتیں جھیلی ہیں. کہنے لگا لیکن آپ کے اجداد کبھی کرائے کے گھر میں نہیں رہے ہوں گے, میں بہت مصیبت ہوں گی. اب یہ ہم لوگوں کو بہت یہ غلط بات لگے گی, بھائی امام کے سامنے ایسی بات نہیں کرنا چاہیے, لیکن امام اس کو سادگی میں لیا, اس کی سادگی جان دیتے کہ دل کا مخلص ہے, سادہ دل ہے, بیچارہ مشکل میں ہے. امام نے کہا کوئی بات نہیں, ہم تمہیں گھر دے پا رہے. تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اس کے پاس, اس نے کہا یہ تو چاہیے فلاں گھر, یہ تمہارا گھر ہو گیا جاؤ. تو یہ اچانک جاگا کہ میں نے امام کے حضور شاید شکوا کر کے غلط کیا. اس سے پوچھا تمہیں امام نے چابی کب دی تھی, تو اب تمہیں کس نے چابی دی؟ اس نے بتایا امام وقت آئے تھے چابی, انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں چابی دے دوں. کہنے لگا امام کب آئے تھے؟ اس وقت آئے تھے جب مالک مکان نے نکالا تھا. جیسے ہی اس کے مالک مکان نے اس کو باہر نکالا تھا, امام نے کچھ کہے بغیر اس کے لیے گھر کا بندوبست کر دیا تھا, اس نے شکوا بعد میں کیا ہے. امام جانتے ہیں کہ اس کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے. اگر ہم لوگ واقعا اپنے امام کے ساتھ وابستہ ہوں, واقعا ان کے ساتھ ہمارے ذریعے جڑے ہوئے ہوں, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا, جانتے ہیں کہ کس کی کیا مشکل ہے, کون کس طریقے سے کر رہا ہے, یہ سب چیزیں حل ہو جائیں گی ہمارے لیے. البتہ ایک بات پھر کہہ رہا ہوں, اس واقعے سے اگر کوئی منفی جواب نکالنا چاہے, منفی چیزیں نکالنا چاہے تو شاید نکال لے, لیکن اس میں ایک مثبت پہلو ہے, امام کی محبت کا مثبت پہلو, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان شاء اللہ خدا کامیابی نصیب کرے گا. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, اے پاک پروردگار آخری چند شبیں تو جو واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما, اے پاک پروردگار حق محمد والے محمد ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, اے پاک پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ماہ رمضان کا واسطہ سچے مخلص پاکیزہ دلوں کا واسطہ ہمارے ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک نبی خدا بحق خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں اس خاندان کی محبتوں کو درک کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا بے گناہ مظلوم انسان دین کے دشمنوں کے ہاتھوں قتل عام ہوئے, ان کا خون بہایا گیا ہے, پاک پروردگار ان شہداء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے انجام دینے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار چند لوگ بیمار ہیں بحق بیمار کربلا, چند لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ان بحق بیمار کربلا ان بیماروں کو تمام مرضا کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار چند لوگ مشکلات میں, ان مشکلات کے لیے تیرے در کی طرف بڑھ رہے ہیں, پاک پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا ان تمام مشکلات کو بڑے مومنین کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں, پاک پروردگار واسطہ نبی خدا کا, اے پاک پروردگار ان کے خاندان کا واسطہ, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تاجیر فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما, ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار آج کا دن جمعۃ الوداع تھا, اب جمعہ نصیب نہیں ہوگا ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کے اندر. اے پاک پروردگار آخر میں ایک بار پھر تجھ سے التجا ہے, ہمارے اعمال ناقص ہیں, ہماری عبادتوں میں کمی ہے, ہمارے روزے اعمال کے اندر شرائط کی کمی ہے پاک پروردگار، تیری رحمتوں تیری نعمتوں تیری عنایتوں کے سامنے ہمارے اعمال خاک بھی نہیں ہیں پاک پروردگار، تیرے رحم و کرم سے امید ہے، تیرے لطف کے اوپر نظر ہے، تیری مہربانیوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں پاک پروردگار۔ اے پاک پروردگار، تجھے تیری غفاریت کا واسطہ، تجھے رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ ہے پاک پروردگار، تجھے تیرے جود و سخا کا واسطہ، تیرے لطف و کرم کا واسطہ ہے پاک پروردگار۔ تو تائبین کی آوازوں کو سننے والا ہے، تو گناہ گاروں کی نداؤں کو سننے والا ہے پاک پروردگار۔ ہم گناہ گاروں کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ درود محمد علیہ وسلم۔